الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سورة يونس آيات نمبر 94 اور 95 ارشاد باري تعالى ہوتا ہے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آیت کریمہ کے ہم آخری حصے کو مطالعہ کر رہے تھے کہ اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ کہ آپ کے رب کی جانب سے حق آیا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ کہ آپ ممترین میں سے نہ ہو جائیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کیے ان میں بھی شمار نہیں ہونا چاہیے فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَإِلَّا خسارہ اٹھانے والوں میں سے قرار پائیں گے. یہاں پہ آیت کریمہ میں دو نہیں وارد ہوئی ہے, ایک ہے ممترین سے نہیں اور ایک ہے مکذبین جنہوں نے تکذیب کی اور جھٹلایا اس سے نہیں وارد ہوئی ہے, کیونکہ ان دونوں کا نتیجہ خسارہ ہے. یعنی انسانی زندگی نفع اور نقصان کے اوپر مبتنی و مشتمل ہے اور یہ انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ وہ اپنے نفع کو حاصل کرے اور نقصان سے دور ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ محدود نقصان اٹھا کے ایک بڑا نفع اٹھانا پڑتا ہے, تو یہ مورد اپنے طور پہ جدا موارد ہیں. لیکن بنیادی انسان کے اندر یہ اللہ نے ایک غریزہ عنصر رکھ دیا ہے, ایک عنصر انسانی وجود میں ہے کہ وہ نفع حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ ضرر سے بچنا چاہتا ہے. اس لیے ضرر سے بچنا اور نفع حاصل کرنا وہ انسانی زندگی میں ضروری ہے. اصل خسارہ کیا ہے, اصل نقصان کیا ہے, اس کی تشخیص بہت ضروری ہے, کیونکہ انسان جس کو نقصان قرار دے گا اسے بچے گا اور جس کو نفع قرار دے گا اسے حاصل کرنے کے رغبت بڑھے گی. یہ خود ہمارے وجود کے اندر ایک نظام الہی ہے جو اس طریقے سے اندر ایک انسان کے جذبات, احساسات, رغبتیں, شوق یا دوریاں, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. مثلا اگر ایک انسان کو یہ علم ہو, جو فقط علم ہو, اور اسی نظام جو اللہ نے ہمارے وجود میں خلقت کا نظام برپا کیا ہے اسی پہ غور و فکر کر کے حکماء اسلامی, فلاسفہ اسلامی, انہوں نے مدارج پھر بنائے ہیں انسانی وجود میں, یعنی ان کی نشاندہی کی ہیں انسانی وجود میں جو مدارج طے ہوتے ہیں. مثلا سب سے پہلے انسان کو علم ہوتا ہے, اگر ہمیں یہ علم ہو جائے کہ فلان چیز میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے, مثال کے طور پہ اگر میں نے فلان عمل انجام دیا اس کے نتیجے میں بالفرض مجھے 1 کروڑ روپے مل جائیں گے, اور اس کا جیسے ہی مجھے علم ہوگا تو میرے نفس میں رغبت پیدا ہوگی یا نہیں, میرے اختیار سے رغبت پیدا ہوگی یا اس علم کا خود بخود یہ نتیجہ نکلے گا. اس کا آپ تنہائی میں غور کریں اپنے وجود میں جا کے کہ خود بخود وہ رغبت پیدا ہوتی ہے یا میں ارادے سے رغبت پیدا کرتا ہوں. یعنی جیسے ہی علم ہوا رغبت پیدا ہو جائے گی. لہذا ہم اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ فائدے کے بارے میں ایسا ہی ہے, جیسے ہی علم ہوتا ہے اس کو پانے کی رغبت حاصل ہو جاتی ہے. رغبت شوق کو جنم دیتی ہے, شوق اور رغبت پھر ارادے کو جنم دیتا ہے, ارادہ جو ہے وہ عمل کو جنم دیتا ہے. یہ انسان نفع کی طرف اس طرح سے اٹھتا ہے. مثلا آپ عام اپنے مسائل کی طرف آئیں گے, ان کے کروڑ روپے تو نہیں ملنے. عام ہم اپنے ہی روزمرہ کے جو مسائل ہیں, بعض افراد ہیں جو گھر کی تلاش میں ہوتے ہیں, بعض اقامہ لینے کی کوشش میں ہوتے ہیں, بعض مثلا ممکن ہے کوئی اور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, مریض ہے شفا لینا چاہتا ہے یا علاج کرنا چاہتا ہے. تو اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ میں نے فلاں इदारे में डॉक्यूमेंट जमा करा दिए तो मुझे इकामा मिल जाएगा, इसकी इत्तला मिलते साथ मेरे नफ्स के अंदर रग़बत पैदा होगी या नहीं? यह कुदरती तौर पे एक रग़बत पैदा होगी, ये रग़बत इरादे को फिर शौक़ और इरादे को जन्म देती है। लिहाजा यहाँ से जो इरादा जन्म लेता है वो हमारे इख्तियार से बाहर है, हतमन इरादा जन्म लेगा। इरादे के बाद फिर अमल इख्तियारी अमल जन्म लेता है, क्योंकि इरादे इख्तियारी अमल कहते ही वो हैं कि जो इरादे और इख्तियार के साथ जन्म ले। इसी तरह नुकसान है, अगर ये पता लग जाए मैंने ये काम किया तो इसका ये खसारा निकलेगा। बिलफर्ज़ कि अगर मैंने फलां जाके दुकान से चीज़ ली तो मुझे ये वायरस कोरोना लग जाएगा, और लग गया तो मौत के मुँह में जा सकता हूँ। जैसे ही ये इत्तला मुझे मिलेगी, रग़बत बढ़ेगी या उधर जाने से नफ़रत बढ़ेगी, यानी ख़ुद ब खुद नफ़रत जन्म लेगी ख़ुद ब खुद। ये जो ख़ुद ब खुद नफ़रत जन्म लेगी ये इरादे को फिर जन्म देगी, और इरादा आके रोकेगा नफ्स को कि उधर कदम नहीं बढ़ाना तुमने। इसलिए इरादे और इख्तियार से इंसान कदम नहीं बढ़ाएगा, ये एक आन में सारे के सारे मराहिल इंसानी नफ्स में तय होते हैं। इसी तरीके से कुरान करीम इसी अनसर जो इंसान के अंदर अल्लाह ने खिलकत में रख दिया है उससे इस्तफादा करते हुए दो चीज़ों से नफी फरमा रहा है। एक है वला तकूनन मिनल मुमतरीन, मुमतरीन में से हो गए तो बहुत बड़ा खसारा है, बहुत ही बड़ा खसारा। या वला तकूनन मिनल मुकद्दबीन, यानी वला तकूनन मिनल लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह, के अल्लाह की आयात का जिन्होंने इनकार किया तकज़ीब की उनमें से मत करार पाओ। क्योंकि अगर ये दो आमाल अंजाम पा गए तो इंसानी वजूद के पास जितना भी सरमाया दुनिया और आखरत का है वो चला जाएगा। यानी दुनिया में भी जो वो सीधी राह पे चल सकता था, हलाल खा कमा सकता था और अल्लाह की नेमात से इस्तफादा करते हुए दुनिया की ज़िंदगी बसर कर सकता था, कुछ भी नहीं रहेगा, कोई ज़ाबते उसके हाथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि शरीयत कहाँ से आएगी? कुरान के ज़रिए से। इसी तरीके से आखरत के हमें किस तरह से हिदायत मिलेगी कि कौन से अमाल अंजाम दे आखरत आबाद हो? कुरान के ज़रिए से। निजात कहाँ से हासिल होगी? मुश्किलात जो हमें पेश आती हैं उसमें इलाज और हल, इलाही हल जो है वो कहाँ से मिलेगा? अगर यही आयात मशकूक हो जाएं या इन्हीं आयात को हम रद्द कर दें या तर्दीद का शिकार हो जाएं तो इंसान अपना सारा सरमाया खो बैठेगा। यानी इंसानी वजूद में कुरान से बढ़कर नफा बख्श चीज़ कोई नहीं है, और अगर इस नफा बख्श चीज़ को इंसान अपने हाथ से दे दे तो इससे बड़ा खसारा कोई नहीं है। इसलिए पूरे दिन में अगर कुरान की तिलावत ना हो और उस पर गौर फिक्र ना हो, ये खसारा है। एक बंदा मसा हौजवी उलूम पढ़ता रहे, क्योंकि हम हौजवी उलूम में मशगूल हैं, या तुल्लाब और ममनिन से मुलाकातों में मशगूल हैं, तीसरा तो कोई काम तालिबे इल्म का ख़ास नहीं होता। अब यहाँ पे हम बिलफर्जे नेक काम हैं, हम हौजवी उलूम में मशगूल रहे दिन से रात और रात से सुबह तक, ना कुरान की खिदमत में आए, ना कुरान की तलावत, ना कुरान के ऊपर गौर व फिक्र किया, ये खसारे का दिन है। इधर हमने अमली तौर पर कुरान को पस पुश्त डाल दिया। लिहाजा कुरान के महजर में इंसान ज़रूर बैठे। आए अब हम इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं कि यहाँ पे दो नहीं वारिद हुई हैं, और उन दो नहीं के वारिद होने की इल्लत क्या है? खसारा, खसारे से अल्लाह की ज़ात बचाना चाहती है। ये खसारा इस कदर बड़ा नुकसान है और इतना बड़ा खसारा है कि कबूल नहीं है मौला को, अल्लाह की ज़ात को, कि अब्द इतना बड़ा खसारा उठा ले। और वह किन चीज़, कौन से दो आमाल हैं? एक है मुमतरीन में से होना। मुमतरीन क्या होता है कि एक चीज़ को पाने के लिए बार बार उसकी तरफ रुजू करना, यहाँ तक कि पा ले, पा लेगा तो ये अमल रुक जाएगा। जैसे दूध धोया जाता है तो बार बार थनों को दबाते हैं ताकि जो उसके पास दूध है निकल आए, जब सारा निकल आता है फिर इस अमल को तर्क कर देता है। तो यहाँ पे ये अमल शक के माना में आस्ता आस्ता इस्तेमाल होने लगा कि एक चीज़ के बारे में इत्मीनान अभी हासिल नहीं हुआ, इत्मीनान हासिल जब कर लेगा रजू करना छोड़ देगा। अभी इत्मीनान हासिल नहीं हुआ, वो बार बार उसकी तरफ रजू करता है या एक शेय को बार बार मुलाहिजा करता है ताकि मैं इससे कुछ हासिल कर सकूँ इत्मीनान। बस जब तक इत्मीनान हासिल नहीं होता वो तरद्दुद करता रहेगा, آنا جانا لگا رہے گا اسے. رجوع اور پھر عدم رجوع, رجوع عدم رجوع, یہ تکرار چلتا رہے گا. لیکن اگر اسے وہ اطمینان حاصل ہو جائے پھر وہ یہ عمل انجام دے گا, مثلا پھر دوبارہ اس کی طرف آگے بڑھے گا, ایسا نہیں ہے. آپ اپنے زندگی میں اس چیز کو ملاحظہ کرتے ہیں, کیونکہ لفظ ممترین کو جان کر اس سے مطلب لینا ضروری ہے. لفظ ممترین کہتے ہیں استدرار الشیء, یا یہ جس طرح سے ایک چیز کو آپ بار بار مس کریں تاکہ جو اس کے پاس موجود ہے وہ شے مکمل طور پہ پا لیں. اس کام کے لیے آپ بار بار ایک شے کی طرف رجوع کریں یا اسے مس کریں ہاتھوں سے تاکہ اس میں جو چیز ہے وہ آپ کے پاس آ جائے. اب بار بار رجوع کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پاس یہ شے مکمل طور پہ نہیں ہے. اگر اس کے پاس یہ شے ہوتی تو بار بار رجوع نہ کرتا. اسی سے یہ مطلب معارف کی دنیا میں جب آیا تو اس طرح سے اس کا ترجمہ بنے گا کہ معارف کو لینے کے لیے یا ایک شے کو لینے کے لیے بار بار رجوع کرنا, یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس آ جائے. اب جب تک وہ پاس نہیں آئی, کیونکہ بار بار رجوع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آپ کے پاس نہیں ہے چیز. مثلا ایک نظریہ ہے قرآن کریم کا, ایک عقیدہ ہے قرآن کریم کا. مثلا قرآن کریم اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کی نفی کرتا ہے, لا الہ الا اللہ. اب یہ قرآن کا ایک ٹھوس نظریہ ہے, محکم قرآن کا, جس کے اوپر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے. ایک فرد کے پاس یہ معرفت یا یہ علمی قرآنی جو پہلو ہے وہ اس کے پاس نہ آئے تو وہ بار بار اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہے گا, اس کے اوپر بار بار سوال اٹھائے گا, بار بار اعتراض کرے گا. کیوں؟ تاکہ یہ اس کے پاس با اطمینان طور پہ آ جائے. اب اس کا بار بار رجوع کرتے رہنا اس بات کی علامت ہے کہ یہ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے, اور اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گویا کہ قرآن کے معارف کے اوپر شک ہے, پھر قرآن کے معارف کے اوپر تردد ہے. تردد اسی سے ممترین تردد الامر کو بھی کہتے ہیں, ایک امر میں متردد ہو جانا, یعنی ایک امر کے سلسلے میں بار بار افراد کی طرف رجوع کرنا, مختلف افراد کی طرف رجوع کرنا تاکہ آپ کو قابل اطمینان طور پہ ایک چیز حاصل ہو جائے. جب حاصل ہو جائے تو تردد کا عمل آپ کا ترک ہو جائے گا. تردد کہتے ہیں آنے جانے کو, تردد کہتے ہیں. اس کی ایک اور آسان مثال آپ کی خدمت میں پیش کی جائے تاکہ ممترین کا کلمہ سمجھ لیں. آپ کو ایک فقہی مسئلہ درپیش ہے, آپ ایک عالم سے رجوع کرتے ہیں, وہ آپ کو جواب دیتا ہے, لیکن آپ اپنے دل میں اطمینان کی حالت نہیں پاتے. آپ دوسرے عالم سے اسی مسئلے کو پوچھیں گے یا نہیں؟ آپ کا دوسرے عالم سے پوچھنا اس بات کی علامت ہے یا نہیں کہ جو پہلے نے جواب دیا وہ آپ کے لیے قابل قبول ابھی نہیں ہے, شک ہے آپ کو اس پہ, اور شک کی صورت میں عمل صادر ہوگا, عمل اس کے مطابق صادر نہیں ہوگا. دوسرے سے پوچھا, اس نے ایک اور جواب دیا اور ممکن ہے ٹکرا رہا ہو بالفرض. اب آپ تیسرے کی رجوع کریں گے یا نہیں؟ اب دو رائے آ گئیں. تیسرے نے جواب دیا وہ بھی مبہم تھا, آپ چوتھی کی طرف رجوع کریں گے یا نہیں؟ یہاں تک کہ آپ اس وقت تک رجوع کرتے رہیں گے کہ ایک اطمینان بخش حالت آپ کے پاس نہ آ جائے. اطمینان بخش حالت سے پہلے والے جتنے مراحل تھے یہ ممترین کہلائیں گے اس فقہی مسئلے کے اعتبار سے, درست ہے؟ اسی طرح قرآن کریم کے یہ معارف ہیں. اب یہ ہیں بینات, واضحات ہیں قرآن کے. البتہ ایسے واضحات, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے تمام بواطن تک بھی انسان پہنچ گیا. ہر انسان کی سطح فکری اور اس کے سطح علمی کے تحت, یعنی علمی ظرفیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان مطالب کو اس کے سامنے آشکار کیا ہے. یعنی یہ ایک ہر آیت ایک بہتی آبشار ہے, اور اس آبشار سے ہر شخص اپنے ظرف اور برتن کے مطابق, جتنی اس کی حدود ہیں, جتنی اس کی ظرفیت ہے, اس کے مطابق وہ پانی لے لے گا, بقیہ پانی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. بقیہ آبشار یعنی اللہ کی طرف سے جو آبشار نورانی و آبشار معارف بہہ رہی ہے اس میں کسی قسم کا خلل نہیں ہے, وہ ایک لامحدود معارف ہیں. کیونکہ سرچشمہ علم اس کا کون ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ کی ذات لامحدود ہے تو قرآن کے آپ معارف کو کہاں پہ محدود کریں گے ہم؟ لیکن ہماری ظرفیت کم ہے, یعنی آبشار کے نیچے ایک جگ پڑا ہوا ہے یا ایک کپ پڑا ہوا ہے, تو کپ میں گنجائش نہیں ہے کہ اور پانی آ جائے. تو وہ اپنا اتنا سا حصہ اپنے ظرف اور وجود کے مطابق جتنا اس کا علمی معدہ ہے اپنے معدے میں جتنی اس کی خوراک سما سکتی ہے خوراک لے کے آگے چلا جائے گا. اس لیے معدے میں وسعت پیدا کرنا اپنے ظرف میں اپنے برتن میں اپنے اس مکان میں وسعت پیدا کریں گے زیادہ سما جائے گا لیکن احاطہ نہیں کر سکتا. جیسے یہ آیات کریمہ وہ اسی طریقے سے بہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی اسی طرح سے دو طرز کی ہدایت رکھی ہے. ایک ہے ہدل للناس والبینات کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور بینات ہیں. جیسے قرآن کی آیت بھی اور ماہ مبارک رمضان کی دعا میں بھی پڑھتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان. یہاں پہ کیا لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ نے نازل کیا. لوگوں سے سب لوگ مراد ہیں یا نہیں؟ سب مراد ہیں. لیکن سورہ بقرہ کے آغاز میں کیا پڑھتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین. ادھر بتایا متقین کے لیے ہدایت ہے. بس قرآن کی ہدایتیں کتنی قسم کی ہو گئیں؟ دو. ایک ہے عام لوگوں کے لیے ہدایت. جب وہ ہدایت پا کے لوگ متقین بن جائیں تو جو جو متقی بنے گا پھر بتائیں متقی کسے کہتے ہیں. کوئی پاکستانی تعریف متقی کی نہیں ہے. قرآن نے متقی کی تعریف بھی بیان کی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ اور پھر آگے ومما رزقناہم ینفقون. یہ آگے کی آیات ہیں کہ یوقنون ہے اور قیامت تک اعتقادات کا بھی ذکر ہے اور اہم اعمال کا بھی تذکرہ ہے. ان کی بنیاد پہ یعنی ایمان اور ایقان, ایمان عمل اور یقین, اس سے متقی بنتا ہے. اب جب متقی بن جائے تو ایک اور نوع ہدایت جاری ہوگی. ایک اور نوع ہدایت وہ اللہ کی طرف سے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اور تم تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تمہیں تعلیم دے گا. تم تقوی الہی اتقوا اللہ, تم تقوی الہی اختیار کرو ویعلمکم اللہ. ادھر سیاق بتاتا ہے کہ ادھر تعلیم الہی کس کے اوپر موقوف ہے؟ تقوی کے اوپر. اس لیے وہ جو نو خاص نو کی ہدایت ہے وہ اس کے اگلے مرحلے کی. اس لیے قرآن کی آیات ایک بہتا سرچشمہ ہے, ہر آیت ایک بہتی سرچشمہ ہے. احاطہ ہمارے لیے اس کا ممکن نہیں ہے. اس لیے اب کوئی اسی کے مطالب پہ شک کرنا شروع کر دے, اس کے مطالب کے اوپر کیا کرے؟ شک. ممتارین کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی اپنے وجود میں تردد پائے. قرآن مثلا کہتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, تردد ہوئے پتہ نہیں ایسا ہو گیا یعنی. یا قرآن یہ کہتا ہے کَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. یا قرآن کریم آ کے بیان کرتا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, توکل اللہ کے اوپر ہی فقط مومنین یا متوکلین اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں. یہ آیات میں اگر کوئی مزید احساس پائے تصدیق کے لیے یہ ممتارین میں سے ہے کہ واقعاً ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا, واقعاً اس طرح سے نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا. یہ جو کوئی اپنے وجود میں مزید تصدیق کا ایک احساس پائے یہ کیا کہلائے گا؟ ممتارین میں سے. کیونکہ اس کے پاس جو بات آئی یا اس کی ظرفیت میں جو ایک بات آشکار ہوئی ہے سمائی ہے وہ اس کے اوپر تردد کا شکار ہے, مزید اس کی تصدیق چاہتا ہے, یہ ممتارین میں سے قرار پائے گا. لہذا ممتارین کا تعلق اس طور پہ علم کی دنیا سے, ذہن کی دنیا سے ہوا یا عمل کی دنیا سے؟ یعنی پہلا تعلق کہاں سے, کیونکہ عمل سے تو نتائج نکلتے ہیں عمل پہ, لیکن پہلا تعلق کس سے ہوا؟ ذہنی دنیا سے اس کا پہلا تعلق ہوا. لہذا ذہنی دنیا سے اگر ہم اس بات کے قائل ہوں پہلا تعلق ہے, لیکن تردد میں عمل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سازگار بنتا ہے. ذہن کی دنیا میں اگر آ جائے تو وہ شک کی مرحلے میں ہے, اور شک کے مرحلے میں ہو تو اگلا مرحلہ کیا ہمارے پاس آتا ہے؟ کہاں پہ انسان رک جائے گا؟ عمل کی دنیا میں رک جائے گا. اس جگہ انہوں نے بیان کیا شک کی دو قسمیں ہیں. ایک شک ہے علم سے پہلے اور ایک شک ہے علم کے بعد. بس ہمارے پاس شک کون ہو گئے؟ دو صورتیں ہیں شکاکیت کی, کیونکہ الحق جا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور دوسری صورت کی ہے ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، یعنی ایک شک کا مورد ہو گیا، ایک تکذیب کا مورد ہو گیا، درست؟ اب ہم آگے بڑھیں، ایک ہوتا ہے علم اور یقین سے پہلے شک ہونا، ہے نہیں پاس کچھ، اس صورت میں تو یہ تردد کوئی بری چیز نہیں ہے، فائل آپ کو حق حاصل ہی نہیں ہوگا، آپ سوال جواب بار بار کریں گے، مثلا ایک فقہی مسئلہ ہے اس کا علم ہی نہیں ہے آپ کو، تو آپ کا افراد کی طرف رجوع کرنا یہ کوئی برا عمل ہے یا اچھا عمل ہے؟ اور آپ کا بار بار لوگوں کی طرف رجوع کرنے کی صورت میں ہی صحیح طرح سے فقہی مسئلہ آپ کے پاس آشکار ہوگا، یعنی علم سے پہلے شک، علم سے پہلے تردد، یہ کوئی منفی چیز نہیں ہے بلکہ نعمت ہے، اس کی وجہ سے آپ کے وجود میں احساس برپا رہے گا کہ میں پوچھوں، جا کے لینے کی کوشش کروں۔ لیکن ایک ہے علم آ جانے کے بعد شک ہے، یہاں پہ کون سے شک کا تذکرہ ہے، علم آ جانے سے پہلے کا یا علم آ جانے کے بعد کا؟ آ جانے کے بعد کا ہے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ یا لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے حق اب آ گیا، جب آ گیا تو اب شک کی گنجائش نہیں رہتی، جب نہیں آیا تھا تو شک کی گنجائش افراد معاشرہ یا امت کے پاس موجود تھی، لیکن جب حق آ گیا اس کے بعد موجود نہیں ہے، اس لیے شک قبل العلم نعمت ہے، لیکن شک بعد العلم کیا ہے، پھر یہ ایک منفی چیز ہے، پھر یہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اچھا، شک کا تعلق جو ہے علم کے بعد اگر ہو تو وہ عمدی طور پہ ہوگا، عزمی اور عمدی ہے، اس کی کیا صفات ہیں، عمدی اور عزمی ہے، یعنی اگر شک ہو کس کے بعد، علم آ جانے کے بعد ہو، تو اب جو اس نے علم آ جانے کے بعد شک کیا ہے، یہ شک کھڑا ہے کس کے اوپر، ارادے کے ساتھ اس نے یہ کام خراب کیا ہے، اپنا ارادے کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو شاکی بنایا ہے، عزم کیا ہے، عزم اور ارادہ ایک ہی چیز ہے، صحیح ہے؟ عمدن کسے کہتے ہیں، جان بوجھ کے ارادے کے ساتھ ایک عمل انجام دینا، یعنی خود اب جان بوجھ کے وہ شک کر رہا ہے۔ اس کی مثال اسی طریقے سے جیسے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ایک واقعہ پیش آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا کسی ایک ان کے دور میں کسی ایک علاقے میں، کہ ایک مومن جوان کو قتل کر دیا گیا، قاتل کا نہیں پتا تھا کون ہے، تو ایک اللہ تعالیٰ نے بھی طریقہ کار انتخاب کیا کہ ایک ان کے علاقے میں بیل تھی، اور وہ بیل سب کو بہت پسند تھی، بڑی خوبصورت بیل تھی اور سب بیلوں سے جدا بھی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم دیا اسے ذبح کرو، اور اس کا ٹکڑا جو ہے وہ میت کو لگاؤ، وہ میت اٹھے گی اور خود بتائے گی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے وحی نازل ہوئی اور پتہ بھی لوگوں کو لگ گیا، اب پہلے تو علم نہیں تھا، بعد میں بتایا، قرآن میں آپ نے واقعہ یہ پڑھا ہوگا، تفصیلی واقعہ ہے، اب وہ جان بوجھ کے شک پیدا کر رہے ہیں، آپ دیکھیں پتہ لگ گیا کہ وہی بیل مطلوب ہے، لیکن ذبح نہیں کرنا چاہتے اسے، تو پوچھا کہ کیسی ہو گائے، تو بتایا کہ بہت نہ موٹی ہو، بہت نہ کمزور ہو، پھر کہا کہ نہیں ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا، اس کا رنگ کیا ہو، رنگ بھی بتا دیا، پھر کہا ابھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، دیکھنے میں کیسی لگتی ہو وہ بھی بتا دیا، پھر بھی مسئلہ حل نہیں، پھر شک۔ اب یہ جو علم آ جانے کے بعد بار بار شک ہے، یہ خبث نفس کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ خباثت نفسانی ہے، یہ ارادے میں اور اس کی نیت میں یہ ساری کمزوری پائی جاتی ہے، یہ جو شک کر رہا ہے یہ عمدن ہے، یہ جان بوجھ کر ہے، جیسے گھروں میں نہیں ہوتا چھوٹے بچے کو آپ نے پڑھانا ہے، تو آپ کہیں گے پڑھو، آپ پتہ ہے کہ کیا پڑھنا ہے، وہ کہے گا اچھا کون سی کتاب پڑھوں، آپ کہیں گے کہ اپنے کورس کی کتاب لے آؤ، کہتے ہیں اچھا کورس کی کون سی کتاب لاؤں، پھر کورس کی کتاب لے آئے گا، وہ کہے گا اچھا اب سبق کون سا کھولوں، کیونکہ پڑھنا نہیں چاہتا وہ، یہ تو آئے روز ہمارے ساتھ تعلیمی اداروں میں بھی دکھائی دیتا ہے، کہتے ہیں اچھا آپ شروع کیسے کریں گے، یہ تو میں نے پہلے پڑھا تھا، اب دوبارہ میں یہی پڑھوں، نہیں کام اس طرح سے تھا، اب وہ بہانے، وہ شک بار بار شک ڈال رہا ہے، ارادے اور عزم کے ساتھ شک ڈال رہا ہے، یہ شک مذموم ہے۔ مثلا ہمیں اپنی مسئولیت پتہ ہے، ہم نے علاقے میں کیا کرنا ہے، ہم نے تبلیغ کرنی ہے، ہم نے مسجد کو سنبھالنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، دین پہنچانا ہے، برائیوں سے رکنا ہے. اب مسئولیت آ جاتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ فلاں پہلے مسجد نہیں تھی، اب پتہ لگ گیا مسجد بھی ہے، فرصت بھی ہے، لیکن علاقے سے کچھ دور ہے، چند دن رہنے پڑیں گے. تو اب طرح طرح کے بہانے، اب وہ شک کرے گا، پتہ نہیں ادھر مجھے لوگ قبول کریں یا نہ کریں. اچھا فلاں میں اگر جگہ پہ جاؤں تو یہ یہ چیزیں ہیں یا نہیں، جان بوجھ کے شک. یہ جو شک ڈالا جا رہا ہے، یہ ہے علم آ جانے کے بعد کا شک. پتہ مسئولیت ہے، زحمت بھی ہے، اور ادھر ایک مشقت بھی اٹھانے پڑے گی. اور اس راہ میں مشقتیں اٹھانا جو ہے، جیسے آپ نے سفر پہ جانا ہے، سفر پہ جانا ہے تو سیٹ چھوٹی ملے گی، کوئی 10 بندوں کی سیٹ تو نہیں ہوگی، کوئی بیڈ بھی لگا نہیں ہوگا، بھوک پیاس بھی برداشت کرنی ہے، پیسہ بھی خرچ کرنا ہے، سب بھی زحمتیں اٹھانی ہیں. یا سفر پہ نہ جاؤ یا زحمتیں اٹھاؤ. اسی طرح یہ مسئولیت تم نے انجام دینی ہے، اور پتہ ہے اب جب مسئولیت انجام دینی ہے تو اس کے ساتھ والی زحمتیں ساری اوپر آ کے پڑیں گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ زحمتیں نہ پڑیں. یہاں پہ وہ شک کرے گا، کیونکہ خواہش ہے کہ میں نہ جاؤں. نہ جانے کی وجہ سے وہ ہر چیز میں، کہ آپ ایک دفعہ دوبارہ کنفرم کر دیں، مجھے ہی کہا یا کسی اور کو کہا ہے. اب یہ سوال کہ مجھے ہی کہا کسی اور کو کہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پیچھے سے اسے انجام دینا نہیں چاہتا. اس لیے یہ ہے کہ حق آ جانے کے بعد جب آ گیا ہے تو اب کوئی شک کرے گا تو یہ شک عمدی ہے، عزمی ہے، ارادتاً ہے. لہذا جب تک ایک شے کا تعلق مقام ذہن سے ہو تو وہ نیت اور ارادے سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے یہاں پہ ہے عزم، اور ایک ہے عزم ہونے کے بعد جزم کا مرحلہ ہے. لہذا شک اور تردید میں ہمیں فرق کرنا پڑے گا. شک کہاں پہ ہوتا ہے؟ ایک بس ہمارے پاس شک ہوا، اور ایک ہمارے پاس تردید ہے. شک جو ہے وہ امر علمی ہے، وہم، ظن، خیال، یہ سارے کے سارے جو ہے جب تک برہان قائم نہ ہو جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے وجود کے اندر قائم ہوتی ہیں. لیکن جب انسان کے پاس ایک برہان کی کیفیت آ جائے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر جزم جنم لیتا ہے. صحیح. بس شک کیا ہے؟ شک کے ساتھ ارادہ ہے. جب ارادہ بن، اب یہ جو ارادہ شک میں، ارادہ ارادتاً اس نے یہ شک کیا ہے، صحیح ہے. اور جب اس نے شک کیا ہے تو اپنے یقین کو خود اس نے بگاڑا ہے، گویا کہ وہ یہ عمل انجام نہیں دینا چاہتا. اس کے بعد ہمارے پاس جو تردید کی صورت ہے، تردید عملاً ہوتی ہے. ممکن ہے کہ ایک بندے کو ایک چیز میں جب شک ہو، شک کی صورت میں تو حتماً وہ عمل انجام نہیں دے گا، لیکن بعض اوقات یقین ایک مسئلے کے اوپر ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ عمل انجام نہیں دیتا. اس کے باوجود انسان عمل انجام نہیں دیتا. کیا اس کے اسباب ہو سکتے ہیں؟ مختلف. شہوات کا غلبہ ہے، اپنا کوئی مادی نقصان ہے، کوئی سستی ہے، کوئی کاہلی ہے، اس وجہ سے وہ عملاً انجام نہیں دیتا. اس لیے تردید میں ہر دو سبب ہو سکتے ہیں. جب انسان عملاً ایک چیز کے بارے میں تردید کرتا ہے اور اسے انجام نہیں دیتا، ممکن ہے کہ وہ علم کے اعتبار سے برہان اور یقین رکھتا ہو لیکن پھر بھی عمل انجام نہیں دے رہا. اور قرآن کریم نے اسی کو کہا ہے کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اپنی عمل سے تکذیب اللہ کی آیات کی ہے، ان میں سے تمہارا شمار نہیں ہونا چاہیے. یا جن لوگوں نے اپنے وجود اور قلب سے اللہ کی آیات کی تکذیب کی ہے، ان میں شمار نہیں ہونا چاہیے. لہذا یہ جو دو نہیں ہمارے پاس آئی، ایک ممترین میں سے آئی، کہ ممترین کا آغاز جب ہوتا ہے تو ذہنی امر کے ساتھ ساتھ شک کی صورت میں ہوتا ہے. اگر شک علم سے پہلے آیا ہے تو مذموم نہیں ہے. اگر علم کے آ جانے کے بعد جان بوجھ کے اپنے آپ کو مشکوک کیا یا معاشرے کو بھی مشکوک کر رہا ہے، تو یہ ارادتاً اپنے آپ کو کوتاہی کے اندر ڈال رہا ہے. اور جو ارادتاً کوتاہی میں ڈالے، اس جگہ پہ شک عمدی جو ہے، اسے یہ جو شک عمدی ہے، یہ انسان کے لیے بہت بڑے خسارے کا باعث بن جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد جب تصمیم اور ایک عمل کو انجام دینے کا عملی مرحلہ آتا ہے، علمی مرحلے کے بعد، عملی مرحلے میں اگر کوئی شخص ایک عمل کو انجام نہ دے پائے تو اس کے چند اسباب ہیں. ان میں سے ایک سبب تو یقینی ہے، وہ ہے شک. جب ایک امر کے بارے میں شک ہوگا تو عمل سے کبھی صادر نہیں ہوگا. لہذا یقین کے مرحلے کے اوپر ہمیں فائز ہونا چاہیے، خصوصاً قرآن کریم کے جو معارف ہیں۔ قرآن کریم اگر یہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اسے یقین کے مرحلے میں داخل کریں۔ اگر یقین کے مرحلے میں داخل نہیں کریں گے عمل سے کبھی صادر نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن کہتا ہے کہ توکل فتوکلوا علی اللہ، اللہ کے اوپر تم توکل کرو یا اس ذات پہ توکل کرو کہ حی لا یموت، کہ جو حی ہے جسے موت ہی نہیں آنی، جو تم سے دور نہیں ہو سکتا، اس کی مدد تم سے چھن نہیں سکتی، اس کے اوپر توکل کرو۔ اگر اس کے اوپر انسان کو یقین نہ آئے اس کے عمل سے یہ توکل صادر نہیں ہوتا، وہ انہی طریقوں کو اختیار کرے گا، پیری فقیری کے طریقے، تعویذ دھاگوں کے طریقے یا دیگر طریقوں کو، وہ اللہ کے اوپر توکل اس کے دل میں نہیں بیٹھے گا۔ اسے مادی دنیا کے اسباب کے اوپر ایک آسرا اور بھروسہ اپنے وجود کے اندر احساس ہوگا، لیکن جب اللہ کی طرف آئے گا تو تاریکی کا، اندھیرے پن کا اسے احساس ہوگا۔ لہذا یہ جو احساسات ہیں یہ در حقیقت شک کی وجہ سے پھوٹتے ہیں، اس لیے شک کو انسان اپنے وجود سے ختم کرے تو جہاں پہ علمی مسائل ہوتے ہیں عملی مسئلہ حتماً ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو شک نہ ہو، جیسے قرآن نے خود اس مورد کو ذکر کیا وَجَاحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ سورہ غالباً سورہ نمل آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَجَاحَدُوا بِهَا، انہوں نے ان اللہ کی آیات کا انکار کر دیا۔ جَاحَدُوا جُحُود کہتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے انکار، کفر عام ہے، وہ جہالت کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے۔ جحود وَجَاحَدُوا بِهَا، اللہ کی آیات کا انہوں نے انکار کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کی جانیں اس کے اوپر کیا لا چکی تھیں، یقین لا چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں پہ انکار کی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ ہمارے پاس آتی ہے کہ ان کے یا شہوات کا مسئلہ ہے، یا دنیا میں جو ان سے چیزیں چھن رہی ہیں اس کا ان میں حوصلہ نہیں پایا جاتا، یا اس کے اسباب دیگر ہیں۔ بس یہاں سے ہمارے پاس یہ خسارے کا مورد آشکار ہوا کہ ایک ہے شک کی صورت میں خسارہ، یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے، عملی دنیا میں تو یقیناً خسارہ، اندر بھی تاریک ہے بیرون بھی تاریک ہو جائے گا، اور ایک دفعہ ہے تردید کے مرحلے میں عملی طور پہ خسارہ، اور وہ خسارہ تب ہوتا ہے، ممکن ہے بعض اوقات اندر کی دنیا میں یقین ہو لیکن تب بھی بیرونی دو دنیا میں اس نے جو تردید کی اور اس کو انکار اس نے کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا خسارہ ہے، اور یہ خسارے معاشروں کو عذاب الہی کا شکار کرتے ہیں، اس قدر بڑے نقصان اور خسارے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین۔